بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. یہاں سے لے کر یہ 7 آیات ہیں اس رکوع کی، اور ان آیات کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ گویا خاص طور پر یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو، اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں غور کرو. وَمِنْ آیَاتِهِ، پہلی آیت، دوسری آیت وَمِنْ آیَاتِهِ، تیسری آیت وَمِنْ آیَاتِهِ، پھر چوتھی آیت وَمِنْ آیَاتِهِ. یہ ہر آیت، یہ 8 آیتیں، آیتوں میں خاص طور پہ وَمِنْ آیَاتِهِ کہہ کر بیان کیا گیا ہے. اور پھر اخیر میں یہ بتایا کہ دیکھو، جب اللہ کی قدرت کی یہ نشانی ہے، یہ نشانی ہے، یہ نشانی ہے، اور وہ بھی نشانیوں میں سے بعض بیان فرمائی، ان میں غور کرنے کی ترغیب دی، تعلیم دی. اخیر میں فرمایا کہ دیکھو، جب ان نشانیوں کو، ان قدرتوں کو جب مانتے ہو، تو پھر یہ بھی مان لو اور ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو قبر میں، مٹی میں جانے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے. یہ ہے اس رکوع کا اگر ہم خلاصہ نکالیں. اور اس کو ہم ماقبل میں اگر دیکھیں، تو ماقبل میں اخیری آیت ہم نے پڑھی تھی، ہم نے جو اخیری آیت پڑھی تھی وہ کیا تھی؟ یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ویحی الارض بعد موتها وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ. اخیری آیت کا اخیری حصہ جو ہم نے پڑھا تھا وہ تھا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طرح تم قبروں سے نکالے جاؤ گے. اب قبر سے نکالنے کا اگر کوئی انکار کرتا ہے تو کیوں انکار کرتا ہے؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ یہ سوچتا ہے کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے، کیسے کوئی ایسی قدرت ہو سکتی ہے کسی کی کہ وہ قبر میں انسان کے ختم ہونے کے بعد دوبارہ اس کو زندہ کرے اور دوبارہ بنائے. اگر یہی بات ہے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، تو اس سے بڑھ کر ہر روز دیکھتے ہیں، ہر انسان مانتا ہے اللہ کی قدرت کو. جب ان قدرتوں کو مانتے ہو تو قبر سے دوبارہ نکلنے کو اور دوبارہ زندہ ہونے کو کیوں نہیں مان سکتے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو ان چیزوں کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کے لیے تو اتنا کافی تھا کہ فرما دیتے ہیں یہ بات مان لو، ختم ہو گئی بات. وہ احکم الحاکمین ہے، حاکمانہ اس کا فیصلہ ہو سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری کا خیال رکھتے ہوئے دلائل سے سمجھایا، عقلی دلائل سے سمجھایا. دیکھو، خود سوچو، دیکھو یہ بات اس پر غور کرو، جب اس پر غور کرو گے تو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. طرح طرح سے سمجھایا، بار بار سمجھایا، ایک مرتبہ نہیں، کئی بار سمجھایا. اور انسان چاہے پہلے تو مانتا نہیں تھا، کفر و شرک میں مبتلا تھا، جب ماننے پہ آیا تو عمل ایسا کر رہا ہے گویا کہ موت ہے ہی نہیں، مجھے تو دنیا میں یہ چاہیے، یہ چاہیے، دنیا کا یہ مقام چاہیے، یہ منصب چاہیے، یہ شہرت چاہیے، اور یہ پیسے چاہیے، اور یہ مال و دولت چاہیے، گویا کہ آخرت ہے ہی نہیں، گویا دنیا ہی کے لیے کر رہا ہے. بہرحال یہ ایک اصل تعلیم تھی، اس جانب میں نے متوجہ کیا ہے جو یہاں پر اللہ تعالیٰ ہمیں جو سکھانا چاہ رہے ہیں، جو بتانا چاہ رہے ہیں. اب ہم آیتوں پہ غور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَاب. اگر ہم اس تعلیم کو دیکھ لیں جو میں نے شروع میں بتائی, میں بھی اس کو قبول کر لوں, ہم سب سننے والے اسے قبول کر لیں, تو ہماری زندگی بن گئی کہ اصل اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ, اے اللہ زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے. وما هذه الحياة الدنيا الا له ولعب, پیچھے آیا تھا وان دار الآخرة لهي الحيوان, آخرت کی زندگی وہی اصل زندگی ہے. بس یہ بات مختلف طریقوں سے, مختلف الفاظ سے, مختلف پیرایوں سے ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ اس بات کو ذہن میں اتار لو کہ اصل زندگی آخرت کی ہے, دنیا کے چند روز ہیں. اس کو ذرا مشقت سے اگر برداشت, مشقت بھی اٹھا لو تو کون سے مشکل کی بات ہے. یہ اصل چیز ہے آخرت کا عقیدہ, اور آخرت کا عقیدہ اگر ہے تو پھر دنیا کی ہر مشقت آسان ہو جاتی ہے. ہاں ٹھیک ہے, تکلیف آتی ہے, مشکلات آتی ہیں, اور وہ بھی ہمارے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں. اللہ تعالی ہمیں ایک مقام دینا چاہتے ہیں اور ہم کہتے ہیں نہیں نہیں. کوئی غریب آتا ہے ہم سے کچھ مانگنے کے لیے, ہم اسے رد کر دیتے ہیں. اگر ہم نے اسے رد کر دیا تو پھر ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر جو انعامات رکھے تھے وہ انعامات, اس انعام کے ہم مستحق نہیں رہتے. جو اس کی وجہ سے بلائیں ٹل سکتی تھی وہ نہیں ٹلی اور آ گئیں. ہم کہتے ہیں کہ اچھا یہ تکلیف آ گئی, وہ تکلیف کی رکاوٹ کا اللہ تعالیٰ نے ایک ذریعہ ہمارے لیے پیدا فرمایا تھا, لیکن ہم نے اس کا شاید خیال نہیں رکھا. عبادت کا موقع آیا تھا لیکن ہم نے اس کا خیال نہیں رکھا. بہرحال اب ہم آگے آیاتوں پہ غور کرتے ہیں. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَاب, اللہ کی نشانیوں میں سے, اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا, اور مٹی سے بنانے کے بعد ہوا یہ کہ ثُمَّ اِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ, پھر دیکھو کہ تم انسان بن گئے اور دنیا میں پھیل پڑے. کہاں مٹی اور کہاں اس سے بچہ ایک جاندار, اور جاندار بچہ ہونے کے بعد پھر یہ کہ اچھا وہ بڑا ہوا اور دنیا بھر میں پھیل گیا. کوئی کہتا ہے میں یہاں کا حاکم, میں یہاں کا بادشاہ, میں اس چیز کا مالک, اور یہ میں اتنے جائیداد, اتنی اولاد, یہ سب میرا. کہاں تو یہ نطفہ, کہاں یہ مٹی, اور کہاں پھر نطفہ, اور کہاں پھر یہ اپنے لیے یہ سب چیزیں. انسان کو اللہ تعالیٰ نے کوئی نعمت دی, اس نعمت کو کہنے لگا یہ میری ہے. اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنی سمجھنے لگا, یہ انسان کی انتہائی ناقدری اور ناشکری ہے. سورہ والعادیات میں جس کو بیان کیا گیا ہے کہ گھوڑا جو ایک مالک کی اطاعت اس لیے کرتا ہے کہ مالک اس کا خیال رکھتا ہے, کھانے پینے وغیرہ کا خیال رکھ لیتا ہے, تو اتنی فرما برداری کرتا ہے کہ اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا, کئی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اسے بیان فرمایا, پھر بتایا کہ دیکھو انسان کا کیا حال ہے. ان الانسان لربه لکنود, گھوڑا تو اپنے مالک جس نے پیدا نہیں کیا اس کو, صرف خیال رکھا, اس کا اتنا زیادہ شکر گزار, اور انسان اپنے خالق و مالک کا, اپنے رب کا کتنا ناشکرہ. بہرحال پہلی بات فرمائی, وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَاب, کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا. تمام پہلی بات تو یہ کہ انسان کو مٹی سے پیدا کرنے کا مفہوم کیا ہے. اکثر کے ذہن میں تو یہ بات ہے اور سب جانتے ہی ہیں کہ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا گیا, یہ بات تو بالکل واضح ہے, اور احادیث میں کئی جگہ اس کا ذکر بھی ملتا ہے. قرآن کی آیتوں میں اس کا ذکر ہے, احادیث میں اس کی تفصیلات ملتی ہیں, صحیح روایتوں میں اس کا جو ذکر ملتا ہے. حاصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب پیدا کرنا چاہا تو فرشتے کو حکم دیا کہ مٹی لے آؤ. زمین کے مختلف حصوں سے مٹی جمع کی گئی, زمین کے مختلف حصوں سے مٹی جمع کی گئی, کہیں سرخ, سفید, سخت زمین, نرم زمین، مختلف قسم کی مٹیاں جمع کی گئیں، مخلوط کیا گیا، جمع کیا گیا. عدمہ کے معنی بھی خلط ملط کرنے کے اور ملانے کے آتے ہیں، مختلف مٹیوں کو ساتھ ملا کر پانی کے ساتھ اس کو جوڑ دیا، ملا دیا گیا، جیسے آٹا گوندا جاتا ہے اس طریقے سے. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے بنایا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی وجہ سے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذریت اور نسل میں رنگ بھی مختلف ہوئے، مزاج بھی مختلف ہوئے. کوئی سرخ رنگ، کسی پر سرخ رنگ کا غلبہ ہوا، کسی پر سفید رنگ کا غلبہ ہوا، کوئی درمیان کے رنگ میں آ گیا، کوئی مٹھیالا رنگ ہو گیا، کوئی سیاہ رنگ کی طرف مائل ہو گیا. مزاج کے لحاظ سے کوئی سخت، سخت زمین کا حصہ ہوگا تو سخت مزاج ہوا، کوئی نرم مزاج ہوا. تو یہ مزاج کا فرق، رنگوں کا فرق، یہ طبیعتوں کا فرق، یہ سب مٹی کی الگ الگ اقسام کے لحاظ سے ہے، خیر و شر سے تعلق نہیں ہے. رنگ جو بھی ہو، لیکن مدار ہے انسان اپنے قلب کو کیسا بناتا ہے اور عمل کیسے کرتا ہے. آخرت کی فضیلت کا تعلق اس سے ہے. سخت مزاج بھی ہو لیکن وہ سختی باطل کے مقابلے میں استعمال کرے تو وَأَشَدُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَر، اس کا نتیجہ نکلتا ہے. اور اگر وہ رحمت ہے اور نرمی ہے تو ارحم امتی بأمتی ابو بکر، وہ اس کا نتیجہ نکلتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحمت للعالمین تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زیادہ مناسبت رکھنے والے وہی تھے جو ارحم رحمت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے. صحابہ میں مختلف شانیں ہوئیں، عنوان کہیں اور چلا گیا شاید، صحابہ میں مختلف شان تھیں. کسی میں رحمت کا غلبہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مجموعہ کمالات تھے، لیکن کسی میں رحمت کا غلبہ ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں سب سے بڑی چیز رحمت، اللہ تعالیٰ کی شان میں سب سے بڑی چیز الرحمن الرحیم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین. تو اس لیے ارحم امتی بأمتی ابو بکر جو ارحم تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقرب ہوئے، سب سے زیادہ مناسبت انہی کو ہوئی. پھر اشدہم فی امر اللہ عمر، یہ بھی ضرورت تھی کہ اللہ کے رضا کے لیے، دین کے دفاع کے لیے، باطل طاقتوں کے دفاع کے لیے شدت کی ضرورت تھی، عمر رضی اللہ عنہ کو ملی. مختلف مزاج، کوئی اقرأ بنے تو کوئی عالم بنے، کوئی تفسیر تو کوئی حدیث میں ماہر بنے، کوئی تفسیر میں ماہر بنے، مختلف مختلف مزاج بنے. بہرحال تو یہ تمہیں اصل یہ بتا رہا تھا کہ مختلف قسم کی مٹیوں سے آدم علیہ السلام کو بنایا گیا، اسی وجہ سے آدم علیہ السلام کی ذریت میں مختلف رنگ اور مختلف مزاج بنے، یہ مٹیوں کا اثر ہے. باقی آخرت کی فضیلت کا تعلق وہ انسان کے اپنے عمل سے اور اپنے قلب کے اخلاص اور اس کے ظاہر اخلاص قلب کی اصلاح سے متعلق ہے. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ، تو آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا کیا گیا مٹی سے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کو مٹی سے بنایا گیا، بات بالکل درست ہے، اس لیے کہ ہمارے اصل الاصل آدم علیہ السلام وہ مٹی سے بنایا گیا. کہیں قرآن کریم میں آتا ہے کہ انسان کو بنایا گیا نطفے سے، وہ بھی ٹھیک ہے، اس لیے کہ نسل انسانی، آدم علیہ السلام کی نسل جو چلی ہے وہ نطفہ اور منی سے، اور آدم علیہ الصلاۃ والسلام وہ آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق ہوئی ہے، آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی تخلیق وہ مٹی سے ہوئی. تو مٹی سے انسان بنا، یہ جس کو کہا جاتا ہے سبب بعید، یا یہ کہہ لیں کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے اس لحاظ سے کہ ان کی اصل آدم علیہ السلام کی تخلیق وہ مٹی سے ہوئی، اور نسل انسانی ہم سب کی پیدائش نطفے سے ہوئی ہے. دونوں باتیں اپنی جگہ درست ہیں، لیکن اگر ہم دیکھیں کہ ہماری تخلیق میں بھی مٹی کا دخل ہے، وہ کیسے کہ نطفہ کیا چیز ہے، نطفہ کس سے بنتا ہے، وہ مختلف چیزوں کا مجموعہ ہے، یا ہم عام آسان الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ نطفہ جو ہے وہ غذا سے بنتا ہے، اور انسان جو غذا کھاتا ہے اس کا تعلق مٹی سے ہے. انسان غذا کیا کھائے گا، سبزی کھائے گا تو مٹی سے پیدا ہوتی ہے، اور اگر وہ گوشت کھاتا ہے تو جانور بھی، بکری کا گوشت ہو یا گائے کا گوشت ہو یا کوئی بھی گوشت ہو، جب گوشت کھاتا ہے تو وہ گوشت، جانور کا گوشت جو بنتا ہے وہ گھاس وغیرہ، وہی زمینی غذا کھائی اس نے. تو مٹی کا بہرحال انسان کی تخلیق میں دخل ضرور ہے، چاہے جس درجے میں ہو. اور بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ بعض روایتوں سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی جب تخلیق مقدر ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ جب مقدر فرماتے ہیں کہ بچہ بنے گا ماں کے رحم میں, تو نطفے کے ساتھ اس جگہ کی مٹی بھی ملا دی جاتی ہے, اس جگہ کی مٹی بھی فرشتہ لا کر ڈال دیتا ہے جہاں اس کا دفن ہونا مقدر ہے. جس جگہ انسان کی تدفین مقدر ہے وہاں کی مٹی کے ذرات بھی نطفے میں ملائے جاتے ہیں. اس کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. بہرحال تینوں میں سے جو بھی بات لے لیں, اس میں کوئی شبہ نہیں کہ انسان کی تخلیق مٹی سے ہوئی ہے, یا تو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا مٹی سے اس اعتبار سے, یا انسان نطفے سے بنا اور نطفہ مٹی سے, نطفے کی جو نطفہ غذا سے بنتا ہے اور غذا انسان کی اس کے ماخذ مٹی ہے, اس لحاظ سے مٹی سے بنا, یا انسان کے نطفے کے ساتھ مٹی کو شامل کیا جاتا ہے. ہر صورت میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کی اصل بہرحال مٹی ہے. یہ تو ایک بات ہو گئی, لیکن مزید یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی بتانا چاہ رہے ہیں کہ انسان جو کہ اشرف المخلوقات ہے, اور اشرف المخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا. مٹی اگر دیکھا جائے تو دنیا کی چیزوں میں کم درجے کی چیز سمجھی جاتی ہے, بلکہ عناصر جو بنیادی مآخذ ہیں کسی چیز کے بنانے کے, چار جو سمجھے جاتے ہیں وہ کون سے ہیں؟ آگ, پانی, ہوا اور مٹی. آگ میں پھر بھی حرکت نظر آتی ہے, حرکت کر رہی ہے, جلا رہی ہے, کچھ کر رہی ہے, اوپر جا رہی ہے, روشنی دے رہی ہے, حرکت ہے. پانی میں حرکت ہے, ہوا میں حرکت ہے, مٹی میں کوئی حرکت نہیں. تو ان چاروں میں اگر ہم دیکھیں, جو چار عناصر اصل کہلاتے ہیں, ان چاروں میں بھی سب سے زیادہ گویا کہ مردہ جس کو کہا جائے, جس میں کوئی حرکت نہیں, کوئی اس کے اندر کسی طرح کا کوئی متحرک ہونا یا کوئی آواز یا کوئی چیز نہیں ملتی, ہوا وغیرہ بھاگ میں ان چیزوں میں تو پھر بھی کسی نہ کسی درجے میں حرکت اور آواز وغیرہ ملتی ہے, ان میں کچھ بھی نہیں. تو انسان کو سب سے زیادہ جو ظاہراً کم درجے کی چیز سمجھی جاتی ہے اس سے بنایا, اور بنا تو کیسا بنا؟ اشرف المخلوقات. انسان جب کسی چیز کوئی چیز بنانا چاہتا ہے, قیمتی چیز بنانا چاہے گا تو قیمتی چیز سے بنائے گا. انگوٹھی بنانی ہے لوہے سے بنائے گا تو وہ معمولی قیمت ہوگی, چاندی سے بنائے گا اس کی قیمت زیادہ ہوگی, اور اگر سونے سے بنائے گا تو اس کی قیمت اور زیادہ ہوگی. اس لیے کہ جس چیز سے بنایا جاتا ہے اس لحاظ سے اس کی قیمت نکلتی ہے. اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ مٹی سے بنایا اور اشرف المخلوقات بنا دیا, تمام مخلوقات میں سب سے بہترین بنا دیا اس کو. وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا, پھر دیکھو کہ تم انسان بن کر دنیا میں پھیل جاتے ہو, زمین میں پھیل جاتے ہو. ایک بات ہو گئی. دوسری بات, وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا. اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس کی بیویاں بنا دی. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ اس کے پاس جا کر تمہیں سکون حاصل ہو. وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے درمیان, مرد عورت کے درمیان, میاں بیوی کے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا فرما دی. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اس میں بہت سی نشانیاں ہیں. بات تو ایک ہے لیکن اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. یہ آیت بھی عجیب آیت ہے. خلق لکم من انفسکم ازواجا, ایک ایک حصے کو ہم لے کر چلتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی, ایک تو ایک ہے مٹی سے انسان بنا, ایک عجیب بات. پھر عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمہاری ہی, من انفسکم کے دو معنی ہیں, تمہارے لیے تمہارے ہی اندر سے بیویاں بنا دی, یا تمہاری ہی جنس کی بیویاں بنا دی, دو معنی ہو گئے. تفصیل اس کی یہ ہے کہ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے یا ایوہ الناس سورہ نساء جہاں شروع ہوتی ہے، یا ایوہ الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا، احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے. بہرحال یہاں پر میں صرف مختصر یہ بتاؤں گا کہ شراح کی اور محدثین کی، مفسرین کی یہاں دو رائے. بعض تو فرماتے ہیں کہ آدم علیہ الصلات والسلام کو پیدا کیا اور آدم علیہ الصلات والسلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. کیا اس کی حقیقت ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اور ظاہر روایات اور ظاہر احادیث جو ہیں وہ یہی بتاتی ہیں کہ ایسا ہی ہوا تھا، لیکن اس کی حقیقت اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ کیسے کیا. جیسے مٹی سے انسان بنا، نطفے سے انسان کیسے بنا، اسی طرح پسلی سے حضرت حوا کیسے پیدا ہوئیں یہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں. یہ ظاہری احادیث کا یہی مفہوم نکلتا ہے. لیکن بعضوں نے فرمایا کہ اس سے مراد مجاز ہے، کنایہ ہے. بہرحال حاصل یہ ہے کہ یا تو انسان ہی سے، آدم علیہ السلام ہی سے، مرد ہی سے عورت کو بنایا آدم علیہ السلام کی پسلی سے، یا معنی یہ ہے آیت کے لحاظ سے ہم دیکھیں، یا معنی یہ ہے کہ انسان کی طرح کی اسی کی جنس کی اللہ تعالیٰ نے عورتیں بنا دی، وہی نطفہ، وہی غذا، وہی سب کچھ، جسمانی ہیئت قریب قریب لیکن تھوڑا سا فرق، اور دونوں مل کر اللہ تعالیٰ نے عجیب نظام بنایا کہ یہ دونوں مل کر ایک کامل زندگی ہو جاتی ہے. سورج اور چاند دونوں ہیں تو کمال پیدا ہو گیا، رات اور دن دونوں ہیں تو کمال پیدا ہو گیا، روشنی اندھیرا دونوں ہیں تو کمال پیدا ہو گیا، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا. دو متقابل چیزیں جب ملتی ہیں آپس میں تو کمال پیدا ہوتا ہے. اسی طرح مرد اور عورت جب ساتھ ملتے ہیں، نکاح کی صورت پیدا ہوتی ہے، تو پھر انسان کی زندگی میں ایک کمال پیدا ہو جاتا ہے، ورنہ زندگی ناقص معلوم ہوتی ہے. یہ ایک عجیب اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. لیکن ظاہر ہے کہ دونوں الگ الگ ہیں، مرد اور عورت، لیکن ہیں ایک ہی جنس. نوع الگ ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوع کے اعتبار سے دو الگ الگ نوع ہیں، لیکن جنس کے اعتبار سے ایک ہی جنس ہے. اس کا فائدہ کیا ہوا کہ دو الگ الگ نوع ہونے کی وجہ سے دونوں متقابل نوع ہیں، ان دونوں کو مل کر جب ساتھ رہتے ہیں تو زندگی کامل ہونے لگتی ہے. کہ اچھا، گھریلو نظام بھی صحیح چلے گا، باہر کے نظام بھی صحیح چلے گا، ایک مستقل جو خاندانی طریقہ ہے وہ صحیح رہے گا، یہ مکمل نظام ہے، ورنہ ادھورا نظام ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لوگ گزارا کر لیں اپنی جگہ، لیکن ایک ادھورا نظام معلوم ہوتا ہے. عموم کے اعتبار سے دیکھیں تو ایسا ہی ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کر دیا کہ اچھا دیکھو، یہ دو متقابل جو ہیں ان کو الگ الگ جنس نہیں بنایا، ورنہ جوڑ ہی نہ ہوتا، ساتھ رہنا ہی مشکل ہو جاتا. انسان سے کہتے جن سے نکاح کر لیں، ایک طرف ایک انسان ہوتا اور ایک جنات ہوتا، جوڑنا ہوتا. جو بھی جنس ہم لے لیں، کوئی اور جنس ہوتی، اگر انسان کے علاوہ کوئی اور جنس ہوتی تو جوڑ ہی پیدا نہ ہوتا، وہ زندگی کا نظام مکمل تو کیا بلکہ اور خراب ہو جاتا. لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے نظام یہ بنایا کہ ایک ہی جنس ہے لیکن نوع دونوں کی الگ الگ ہے، دونوں کی قسم تھوڑی سی الگ الگ ہے، جس کی وجہ سے حالانکہ نطفہ ایک، غذا ایک، سب کچھ ایک، لیکن کہیں مرد بن جاتا ہے، کہیں عورت، کہیں لڑکا ہے، کہیں لڑکی ہے، اور دونوں ملتے ہیں. آگے جا کر جب ازدواجی زندگی قائم ہوتی ہے، کہ ابتدا ہوتی ہے، وہاں سے ایک مکمل نظام زندگی شروع ہو جاتا ہے. من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، تو تمہارے اندر سے، یعنی آدم علیہ السلام ہی سے تمہاری بیوی کو پیدا کیا. ایک معنی، یا تمہاری ہی جنس کی بیویاں، تمہاری ہی طرح کی بیویاں تمہارے لیے بنا دی. آگے یہ تو بات ہو گئی، آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. ایک ہوتا ہے، میں تھوڑا سا الفاظ کے لحاظ سے واضح کر دوں کہ قرآن کریم کی جامعیت ہم پوری طرح تو اس کو سمجھ نہیں سکتے، لیکن کچھ اشارہ ہو جائے کہ ایک ہوتا ہے لِتَسْكُنُوا بِهَا، تاکہ اس کے ذریعے سے تمہیں سکون ہو جائے. اس کے معنی تو کوئی یہ لے سکتا تھا کہ انسان اپنی خواہش پوری کر لے اور سکون ہو گیا. نہیں نہیں، یہ صرف یہ معنی مراد نہیں ہے، صرف یہ معنی مراد نہیں ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، مرد عورت کے قریب جاتا ہے، عورت مرد کے قریب جائے، بس پاس بیٹھے ہیں، ایک دوسرے کے قریب ہیں، اپنے اپنے کام میں بھی ہوں، یعنی ساتھ بیٹھے ہیں، چاہے ساتھ بیٹھ کر بس بات چیت کر رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں، اپنے اپنے کام میں مصروف ہے، سکون رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نظام ہے۔ اور اگر سکون نہیں ملتا پاس جانے سے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حقیقی ازدواجی زندگی نہیں ہے، وہاں پر کوئی نقص پایا جا رہا ہے۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، مرد کہیں غائب ہوتا ہے اور عورت یہ سوچے کہ اچھا وہ کب آئے گا، انتظار رہتا ہے، اور آ گیا تو اس کو خوشی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک تعلق ہے، جو مقصود تھا نکاح سے وہ حاصل ہو رہا ہے۔ دونوں طرف سے جب یہ بات پائی جائے، صرف ایک طرف سے نہیں، دونوں طرف سے یہ بات پائی جائے کہ جب ایک دوسرے سے دور ہیں اور غائب ہیں تو ایک دوسرے کی کمی محسوس کریں، اور جب پاس ہیں تو اس سے سکون محسوس ہو، یہ ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ پھر اس پر میں مزید بات کرتا ہوں، لیکن پہلے آیات پہ ہم دیکھ لیں، آیات پہ غور کر لیں۔ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تو نکاح کا بڑا مقصد، بڑا مقصد سکون، مرد کو عورت سے، عورت کو مرد سے سکون حاصل ہو۔ گھر میں انسان جاتا ہے، لڑائی جھگڑے نہ ہوں بلکہ سکون کا ماحول ہو، محبت کا ماحول ہو، تو پھر کہا جائے گا کہ یہ مقصد پورا ہو رہا ہے، ورنہ مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ گھر گئے، مرد اپنے کام میں، عورت اپنے کام میں، اس کو اس سے تعلق نہیں، اس کو اس سے تعلق نہیں، زبردستی بس گزارا کر رہے ہیں، یہ اصل مقصد ازدواجی زندگی کا جو مقصد ہے وہ پورا نہیں ہو رہا۔ لیکن یہ مقصد کیسے پورا ہوگا؟ اس کے لیے کچھ چیزیں کرنی ہوں گی، کبھی من جانب اللہ ہوتی ہیں، اور من جانب اللہ تو ہوتی ہی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں کچھ اسباب بھی کبھی اختیار کرنے پڑتے ہیں۔ کیا اسباب؟ اس پر میں بات کرتا ہوں، لیکن پہلے ہم آیت کا آگے والا حصہ دیکھتے ہیں۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ کیا کہ تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی پیدا فرما دی۔ جب نکاح ہوتا ہے، نکاح سے پہلے تو اجنبی تھے، لیکن نکاح ہو گیا تو اس کے بعد جب مرد نے یہ طے کر لیا کہ نہیں، یہ میری اب بیوی ہے اور مجھے اس کو خوش رکھنا ہے، ایک بیوی ہونے کے طور پر قبول کیا نا، صرف اپنی خواہشات کے لیے نہیں، اپنے کسی مقصد کے لیے نہیں، بلکہ بیوی ہونے کے طور پر جب اس کو قبول کیا ہے تو یہ سوچ سمجھ کر کیا ہے کہ نہیں، اب اس کو مجھے خوش رکھنا ہے۔ اور بیوی بھی سوچتی ہے کہ اچھا، اب میں نے اس کو قبول کیا ہے اور نکاح میں ہم نکاح میں داخل ہوئے ہیں، تو مجھے اس کو خوش رکھنا ہے۔ جب یہ دونوں طرف سے طے ہو گیا، جو کہ اصل چیز تھی، تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں دلوں میں تعلق بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے نتیجے میں دلوں میں تعلق اور جوڑ پیدا فرما دیتے ہیں۔ عجیب بات ہے، ایک روایت ہے، ایک حدیث ہے، مشکات شریف میں بھی روایت موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لم تر للمتحابین مثل النکاح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو آپس میں محبت کرنے والے، مختلف لوگ ہوتے ہیں محبت کرنے والے ہوں گے، لیکن آپس میں محبت کرنے والوں کے لیے سب سے بڑی چیز اگر دیکھی گئی ہو جس سے دلوں میں جوڑ پیدا ہوتا ہے، تو وہ نکاح۔ نکاح کے ذریعے سے ابھی تو کچھ بھی نہیں تھا، ایجاب اور قبول ہوا، نکاح ہوا، اور آپس میں دلوں میں ایک محبت اور جوڑ پیدا ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب معاملہ ہے۔ ایک اور روایت ہے جو عام طور پر نکاح وغیرہ کے موقع پر پڑھی بھی جاتی ہے، وہ ہے تزوج الودود الولود، تزوج الودود الولود۔ دیکھو، جب نکاح کرنے کا ارادہ ہو تو عورت جو تلاش کی جائے، سب سے بنیادی چیز تو یہ تھا کہ دیندار ہو، اور دیندار میں پھر صفات کون سی ہوتی ہیں، وہ صفات میں یہ ہو، ظاہر ہے جب دیندار ہوگی تو سب کچھ آ گیا اس میں، لیکن اس کی ظاہری صفات دینداری میں اعمال وغیرہ تو ہیں، نماز روزے وغیرہ کا اہتمام ہے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام ہے، لیکن صرف یہی تو کافی نہیں نا ازدواجی زندگی کے خوشی اور سکون کے لیے، ساتھ ساتھ میں اس کی بھی ضرورت ہے کہ محبت دینے والی ہو، محبت کرنے والی ہو۔ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے خاندان میں دیکھو کہ اس کے خاندان کے افراد میں کیا ہوتا ہے۔ بہرحال آپس میں محبت اور تعلق نکاح میں اللہ تعالیٰ نے یہ خاصیت رکھی ہے اور اس کی ترغیب بھی دی گئی ہے کہ اس کا اہتمام ہو. اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, کہ نکاح کی برکت سے آپس میں میاں بیوی میں اللہ تعالیٰ نے محبت اور رحمت رکھ دی. اب ان دونوں لفظوں کے تھوڑے سے فرق کو سمجھ کر پھر میں مزید تھوڑی اس پر مزید بات کر لیتا ہوں. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, مودت کیا ہے اور رحمت کیا ہے, مودت کیا ہے اور رحمت کیا ہے, دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے. بعضوں نے تو فرمایا کہ یہ صرف تاکید ہے, محبت اور پیار, پیار اور محبت, ہمدردی دونوں لازم ملزوم ہیں, تاکید ہے. جب محبت ہوگی تو ایک دوسرے کے ساتھ ظاہر خیرخواہی ہوگی, ہمدردی ہوگی تو ہمدردی کس کے نتیجے میں, محبت کے نتیجے میں ہمدردی آ رہی ہے. کسی سے انسان کو اپنے باپ سے محبت ہے تو اس کو راحت پہنچائے گا, اس کے ساتھ رحمت کا مہربانی کا معاملہ کرے گا, محبت اور رحمت. ظاہری لحاظ سے تھوڑا سا فرق تو ہے لیکن گویا کہ تاکید ہے. لیکن ہم صرف اس کو تاکید کے معنی میں نہ لیں بلکہ ہم یہ کہیں کہ مودت کے معنی ہیں, مودت اور رحمت میں جو لغت کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہے وہ یہ ہے کہ مودت جو ہے اس میں ذرا سا اظہار ہوتا ہے, جوش ہوتا ہے, اور رحمت وہ ایک ظاہری عمل سے تعلق رکھتا ہے. محبت, مودت کا تعلق ہم دوسرے الفاظ میں یہ کہہ لیں کہ مودت کا تعلق دل سے ہے اور رحمت کا تعلق ظاہر سے ہے, شاید یہ زیادہ آسان ہوگا سمجھنے میں. محبت کا تعلق دل سے ہے اور رحمت کا تعلق ظاہر سے ہے. اب یہاں پر بھی میں دو معنی بتاؤں گا, کل آیت کے اس جملے کے میں تین معنی بتانا چاہ رہا ہوں, تاکہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ کہیں آپس میں مخلوط نہ ہو جائیں. تو پہلے معنی میں نے یہ بتایا کہ محبت ہوگی تو ظاہر ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی, مہربانی, راحت پہنچانے کی کوشش بھی ہوگی, یہ دونوں چیزیں ہوں گی, تو یہ تاکید ہے. محبت اور رحمت گویا کہ ایک طرح سے تاکید ہو گیا کہ محبت بھی ہے اور ایک دوسرے کو راحت بھی پہنچا رہے ہیں. دوسرے معنی یہ کہ مودت و رحمہ, محبت کا تعلق, مودت کا تعلق دل سے ہے, رحمت کا تعلق ظاہر سے ہے. اب اس اعتبار سے دو معنی ہیں. بعضوں نے یہ فرمایا اور وہ بھی صحیح ہے, تینوں تین معنی جو میں بتا رہا ہوں اور تینوں صحیح ہیں, تینوں صحیح ہیں, ایسا نہیں کہ یا یہ معنی لینا یہ لینا, تینوں ہی معنی صحیح ہیں, تینوں ہی ایک ساتھ مراد لیں گے. تو مودت کے معنی کیا ہوئے کہ دل میں محبت ہو اور رحمت کا تعلق ظاہر سے ہے, تو دل میں محبت ہو یہ تو من جانب اللہ ہے, کبھی یعنی اس کے لیے دعا بھی کی جائے, کوشش بھی کی جائے, اور ظاہر کے اعتبار سے انسان اس کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرے. دل میں محبت اور ظاہر میں انسان ہمدردی کا معاملہ کرے. اگر اور پہلی چیز کو پہلے بیان کیا, اس کا مطلب کیا ہوا کہ اصل چیز تو یہ کہ محبت ہو, اسی کی کوشش کی جائے, نہیں ہے تو کم از کم درجے میں ظاہراً تو رحمت کا معاملہ کر لیں. کوئی انسان ہے, مخلوق ہے اللہ کی, کہاں سے ہم شروع کریں گے اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی؟ انسان ہے, اشرف المخلوقات ہے, اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی امتی ہیں, پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہمارے نکاح میں دیا, اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ہمارے پاس آ گئی, کن کن چیزوں کو ہم شمار کریں گے؟ ان تمام بنیادوں کو دیکھ کر ہم یہ کہیں اچھا اس کے ساتھ ذرا اس کو راحت تو پہنچانے کی کوشش کر لیں, چاہے دل میں تعلق نہیں ہے, دل میں تعلق نہیں ہے, راحت تو پہنچانے کی کوشش کر لیں. چالا بھائی, دونوں عورتیں سمجھ رہی ہوں گی کہ صرف مردوں کو کہا جا رہا ہے کہ مرد عورتوں کو راحت پہنچانے کی کوشش کریں, نہیں نہیں, جعل بینکم دونوں طرف سے. عورت یہ سوچے گی کہ یہ مرد محنت کرتا ہے, کماتا ہے, میں گھر میں رہ رہی ہوں, مجھے گھر کے رہنے کے لیے کوئی اخراجات نہیں ہیں, اور کھانے پینے کے اخراجات میرے ذمہ نہیں ہیں, کمانے کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے, مجھے بس گھر سنبھالنا ہے, باقی یہ کہ میرے رہنے کے, کھانے پینے کے, لباس کے, ہر چیز کے انتظامات مرد کے ذمہ شریعت نے رکھے ہوئے ہیں, اور مجھے اس نے اچھے حال میں رکھا ہوا ہے, یہی کافی ہے, مزید جتنا جو ملتا ہے جس گھر میں جہاں جتنا ملتا ہے وہ مزید انعام ہے, لیکن یہ بنیادی ذمہ داری مرد کی ہے وہ پوری کر رہا ہے. تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا ہے کہ اس کا تقاضا یہ ہے کہ اچھا پھر اس کے شکر گزار بن کر رہے ہیں, چلو اس کو راحت پہنچانے کی کوشش کریں. یہ ہمارے ذمہ داری عورتوں پر ڈالی گئی کہ مردوں کو راحت پہنچانے کی کوشش کریں. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً, مودت جیسے میں نے بتایا تھا مودت کے ایک معنی میں یہ ہے کہ مودت میں جوش ہوتا ہے، ابتداءً جوانی کے زمانے میں مودت ہے، شروع شروع شادی ہوئی ہے تو اچھا زیادہ مودت محبت کا اظہار ہے، اور آگے بڑھاپے میں جا کر پھر اس کا اظہار تو پوری طرح نہیں ہوتا، لیکن دل میں ایک طرح سے شفقت اور ہمدردی کا معاملہ، ایک دوسرے کو راحت پہنچانے کا اس کا خیال، یہ چیزیں پھر بھی باقی رہتی ہیں. تو شروع دور میں مودت ہے اور بعد میں جا کر رحمت ہے. بعضوں نے اس کو جوانی اور بڑھاپے کے ساتھ فرق کر لیا کہ جوانی میں مودت ہے اور بڑھاپے میں جا کر رحمت ہے. اور ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جوانی اور بڑھاپے کے فرق کی بھی ضرورت نہیں ہے. شروع شروع نکاح ہوتا ہے تو شروع شروع میں اظہار محبت زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس میں ظاہر میں تو بہت نظر آتا ہے لیکن اتنی زیادہ قوت نہیں ہوتی، اور آگے جا کر آپس میں اظہار کم ہوتا ہے لیکن قوت زیادہ ہوتی ہے، پائیدار ہوتا ہے. شروع شروع میں جو ہوتا ہے اس کو جوش کہہ سکتے ہیں، بعد میں کہہ سکتے ہیں کہ اچھا اب ذرا سنبھل گیا معاملہ، اب قوت پیدا ہو گئی، اب ہوش کہہ سکتے ہیں. بہرحال اس کو جن الفاظ سے بھی ہم تعبیر کریں، یہ اللہ تعالیٰ نے زوجین کے درمیان یہ چیز رکھی ہے کہ آپس میں جوڑ اور محبت اور تعلق، اگر کسی وجہ سے دل میں محبت نہیں ہے تو کم از کم ظاہری اعتبار سے رحمت اور شفقت کا معاملہ کرنا، یہ تو دونوں کی ذمہ داری ہے ہی، اگر وہ بھی نہیں کیا تو گویا کہ اس حکم کی خلاف ورزی کی ہے. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. بات تو ایک ہے کہ لیکن ظاہر ہے اس کے ماتحت نشانیاں دیکھیں تو کئی نشانیاں ہیں کہ مرد اسی کی جنس کی بیوی پھر آپس میں محبت، سکون کا ذریعہ، اور آپس میں ایک دوسرے سے ایک تعلق پیدا کر دیا، ایک دوسرے کو راحت پہنچانے کا ذریعہ بنا دیا، یہ سب چیزیں کئی نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے. خاندان کے خاندان جو آگے بڑھتے ہیں اسی بنیاد پر آگے بڑھتے ہیں، ترقی کرتے ہیں اسی بنیاد پر آگے ترقی کرتے ہیں، بہت کچھ ہے اس میں. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ بہت سے مردوں کی طرف سے سوال آ سکتا ہے، عورتوں کی طرف سے سوال آ سکتا ہے کہ ہمارے گھر میں یہ صورتحال نہیں پائی جاتی، مرد گھر جاتا ہے اپنے کام میں، عورت اپنے کام میں، آپس میں مل گئے تو مل گئے، بات کر لی، ٹھیک ہے، خیر خیریت، سرسری تعلق ہے، بچوں کے خاطر زندگی بھی نبھا رہے ہیں، یا چلو ٹھیک ہے اب بیوی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری دی ہے تو مرد بھی کہتا ہے چلو ٹھیک ہے میں اس پر اپنے حقوق ادا کرتا رہوں گا، خرچ کرتا رہوں گا، یہی حقوق سمجھ کر کہ خرچ کرتا رہوں گا، وہ بھی کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے میں اس کے لیے کھانا تیار کر دوں گی جب وقت آئے گا. ہم نے ان ذمہ داریوں کو اسی حد تک محدود کر کے ختم کر دیا، اصل مقصد جو تھا لتسکنوا الیہا وہ تو ختم ہو چکا. تو یہ اگر کسی گھر میں ہے تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کچھ کمی اور نقص ہے، کچھ چیزوں میں کمی اور نقص پایا جا رہا ہے. ہم نے نکاح کی بنیاد کو نہیں سمجھا، جب نکاح پڑھایا تھا جس نے بھی پڑھایا تھا ہمارا نکاح، اس وقت مسنون جو طریقہ ہے نکاح کا، اس وقت جو آیتیں پڑھی گئی تھیں اس میں یہ نہیں کہا گیا تھا، اصولی لحاظ سے یہ نہیں بتایا تھا کہ نکاح کرتے وقت، یہ کسی مقرر نے اپنی تقریر میں کہ یہ لسٹ ہے کہ مرد کے ذمہ یہ ذمہ داریاں اور یہ لسٹ ہے کہ عورت کے ذمہ یہ ذمہ داریاں، بلکہ قرآن کریم کی آیتیں مختصر لفظوں میں یہ بتا دیا گیا، یا ایوہ الناس اتقوا اللہ، یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، یا ایوہ الناس اتقوا ربکم، تقوی 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 کی تاکید کی گئی تھی. اور وہ تقوی کیا تھا کہ اچھا میں یہ کوشش کروں کہ اپنے حقوق جو فرض اور لازم ہیں وہ ادا کروں، اور اس کے علاوہ اس کو راحت پہنچانے کی جو مجھ سے کوشش ہو سکتی ہے میں کر لوں. عورت اور مرد دونوں اگر اس چیز کو، ورنہ ہوتا یہ ہے جس پر پہلے بات ہوئی ہے، تفصیل سے بات ہوئی ہے کہ مرد یہ کہے گا عورت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی، مجھے میرے حقوق نہیں مل رہے، اور عورت یہ کہتی ہے کہ مجھے میرے حقوق نہیں مل رہے. دونوں مطالبہ کرنے والے تو دونوں بن جاتے ہیں، دینے والا دونوں میں سے کوئی نہیں بنتا. جب ایک دینے لگے گا تو دوسرا کب تک نہیں دے گا. لیکن یہ سب چیزیں تو اس پر تو ہم نے حقوق زوجین پر مستقل بات کی تھی، لیکن بعض باتیں ہیں جن کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، بعض باتیں ہیں جن کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ ایسی چیزیں ہیں کہ اس کی نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے خاندانوں میں اور یہ سکون والا جو مسئلہ ہے نا اس میں جو بگاڑ آ رہا ہے اور وہ نہیں پایا جا رہا، اس کا فقدان ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا لیکن چند بنیادی چیزیں بتا دوں گا. اس لیے کہ جب بہت تفصیل ہوتی ہے تو انسان سوچا چاہے تو 10-15 اصول آ گئے تھے، مجھے تو یاد بھی نہیں رہا کون سی بات تھی. سب سے پہلی چیز اور بنیادی چیز، چند ایک باتوں کا میں ذکر کر دیتا ہوں، وہ ہے دونوں طرف سے یہ کوشش کی جائے کہ دوسرے کی راحت کا، دوسرے کو راحت پہنچانے کا جو خیال رکھا جا سکتا ہے اس کا خیال رکھا جائے. اب اس کی میں کہاں تفصیل کروں، لیکن بہرحال ایک دوسرے کو راحت پہنچانے کا، خوش رکھنے کا جو ذریعہ ہو سکتا ہے اسے اختیار کیا جائے. بہت سے گھروں میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ عورت کو کچھ کام ہے. میں مثال دے رہا ہوں، میں کوئی ایک جانب کو بیان کرنا نہیں چاہ رہا، وہ حقوق جس کو اگر اس کی تفصیل سننی ہو تو حقوق زوجین پر جو بیان ہوا تھا اس کو سن لیں. زوجین کے حقوق پر جو بات ہوئی تھی وہ دونوں طرف کی باتیں وہاں بیان کریں. یہاں میں چند باتیں بتا رہا ہوں اس لیے کہ بعض حالات ایسے سامنے آتے ہیں جس کی وجہ سے اس کی نشاندہی، اس کی وضاحت کی ضرورت پیش آتی ہے. اب مثلاً عورت کو کوئی کام ہے، کوئی ضرورت ہے، کہیں جانا ہے، مثال کے طور پر کہیں جانا ہے. بہت سے گھرانوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عورت کو اگر کچھ کام ہے، مثلاً اپنی کوئی سہیلیاں ہیں یا اپنی فیملی ہے یا کوئی بھی اس طرح کا کوئی کام ہے، یا اس کو مثلاً کوئی نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، کسی طرح کا کام سمجھ لیں، تو اب بعض گھروں میں یہ طریقہ ہوتا ہے کہ جس وقت مرد گھر پہ نہیں ہوں گے اس وقت ہم اپنے وہ کام کر لیں گے. بہت زیادہ سمجھدار قسم کی اگر عورت ہوگی تو وہ یہ کام کرے گی. اور بعض گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ اچھا مرد گھر پہ ہے اور اس کی چھٹی کا وقت ہے، وہ گھر پہ ہے، تو اب اچھا آپ تو گھر پہ آ گئے، اچھا میں فلانا کام کر لیتی ہوں. اب جب مرد گھر پہ آیا یا اس کا ویکینڈ آیا، جب پورا دن تو وہ اس کی مصروفیات تھیں، اور جب اس دن وہ اس کے چھٹی پہ رہنے کا یا گھر پہ رہنے کا جو وقت ہے، جو دن ہے، اس وقت وہ کہتی ہیں مجھے فلانی سہیلی کے پاس جانا ہے، میں آج وہاں جا رہی ہوں، یا فلانی جگہ ہے وہاں جا رہی ہوں، تو اب ظاہر ہے کہ مرد منع کرے تو لڑائی جھگڑے، اور ہاں کہے تو وہ لتسکنوا الیہا والی بات ختم ہو گئی. اس لیے کہ ظاہر ہے یہ بات تو معقول ہے، ہر شخص مرد ہو یا عورت سمجھ سکتا ہے کہ یہی تو وقت تھا ہمارے ساتھ وقت گزارنے کا، یہی تو وقت تھا ساتھ وقت گزارنے کا. اور عجیب بات یہ ہے کہ دوسروں کو بھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی، یعنی اس کی سہیلیاں بھی اس کو نہیں سمجھائیں گی تمہارے شوہر گھر پہ تھے تو اس وقت میں گھر پہ رہنا چاہیے تھا. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس چیز کی طرف دھیان دینے کی ضرورت ہے. مرد کا جس وقت، یہ میں مرد کے اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ عام طور سے مردوں کو باہر جانا ہوتا ہے، مصروفیات ہوتی ہیں، کام ہوتے ہیں، جس وقت وہ گھر پہ ہے اس وقت عورت یہ خیال رکھے کہ وہ گھر پر رہے. یہ تو ایک معقول سی چیز ہے، پتہ نہیں ہماری عقلیں کہاں چلی گئی ہیں کہ ہم یہ سب چیزیں کرتے ہیں پھر ہم سوچتے ہیں کہ نہیں آپس میں وہ اتنا جوڑ نہیں جتنا ہونا چاہیے. تو کہاں سے آئے گا جوڑ؟ ان کے بڑوں نے ان کو سکھایا نہیں، ان کے گھروں میں ان کو یہ سکھایا نہیں گیا کہ یہ بھی کرنا ہوتا ہے؟ یہ تو عام خاندانوں میں ایک رائج چیز ہے، معروف سی چیز ہے، لیکن پتہ نہیں انسان کی عقل کہاں چلی جاتی ہے. بہرحال اس چیز کا بھی خیال رکھنے کی ضرورت ہے، اور یہ احادیث سے ثابت، میں صرف اپنی آج حالات کی وجہ سے نہیں بلکہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے، اور اشارات اس طرح کے ملتے ہیں احادیث میں. مثال کے طور پر ایک روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کوئی عورت روزہ نہ رکھے جب شوہر گھر میں موجود ہو. روزہ رکھنا عبادت، اتنی بڑی نیکی نہیں، شوہر گھر میں موجود ہے روزہ نہ رکھے، وہ اجازت دیتا ہے تو اجازت لے کر روزہ رکھ لے، قضا کرنا ہے. بعض مردوں نے شکایت کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ یہ میں گھر پہ ہوتا ہوں روزہ رکھ لیتی، آپ نے فرمایا نہیں منع ہے. یہ چیز یہ احادیث سے ثابت ہے. بہرحال کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں صرف عورتوں پر جو ذمہ داری ہے اس کو بیان کر رہا ہوں، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جہاں سے آپس میں دلوں کے توڑ کی بنیادیں بنتی ہیں، ایک نظام ہے، اور احادیث سے اس کا ثبوت ہے. ہمارے عرف میں ایک چیز رائج ہے. اب جو گھر کے لوگ, جو خاندان کے لوگ اس عرف کو نہیں جانتے, تو وہ ظاہر ہے وہ ان کا قصور ہے کہ وہ نہیں جانتے, لیکن بہرحال یہ چیزیں معلوم, ان چیزوں کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. بہرحال اور تو بہت سی باتیں ہیں, اسی لیے میں پھر دوبارہ حوالہ دوں گا کہ جو پہلے میں نے حقوق زوجین پر بات کی تھی وہ اصل اس کی تفصیل وہاں پر تھی, لیکن یہ چند باتیں میں نے بتا دیں کہ مرد کے اور عورت کے جو فارغ اوقات ہیں, اب یہاں عورتوں کا بھی معاملہ دونوں طرف سے ہم اگر دیکھیں, مثلا مرد گھر پہ آیا, اس وقت اب کھانا بھی پکانا ہے, تو پہلے سے اگر کھانا پکا لیا جاتا تو اچھا تھا. میں صرف ایک جوڑ کے لیے بتا رہا ہوں, کسی پر ذمہ داری نہیں ڈال رہا ہوں. کھانا پکانا ہے, اگر پہلے کھانا پکا لیا جاتا تو اچھا تھا. مرد جب گھر پہ آیا اس وقت عورت اب پکانے چلی گئی, اس سے پہلے کیا کر رہی تھی, کام میں تھی, بہت اچھی بات ہے, لیکن عام طور پہ ہوتا ہے کہ فون پہ تھی. اس لیے کہ جب مرد گھر پہ نہیں ہے تو فون پہ بیٹھے رہو, اور جب مرد گھر پہ آیا تو اس وقت پکانے چلے گئے. اب یہ کہ ظاہر ہے مرد کیا کہے گا, کھانا تو پکانا ہی ہے, ظاہر ہے خود کو ہی کھانا ہے. تو اب ٹھیک ہے, کوئی منع نہیں کرے گا, کوئی کچھ کہے گا نہیں, لیکن دلوں میں جو جوڑ کی جو بنیاد تھی وہ بنیاد ٹوٹ گئی. ساتھ بیٹھے بھی ہیں تو مرد اپنے فون پہ, عورت اپنے فون پہ بیٹھی ہے, تو جوڑ کی بنیاد ختم ہو گئی. جوڑ کی بنیاد دیتی کہ اس وقت آپس میں بیٹھیں, ایک وقت کا کھانا کم از کم ایسا ہو کہ ساتھ مل کر اطمینان سے بیٹھ کر ساتھ مل کر کھائیں. یہ تو ظاہر ہے کہ ہونا ہی چاہیے, بعض گھروں میں یہ بھی نہیں ہوتا. بہت خوش نصیب ہیں وہ گھرانے جہاں پر یہ لازم ہے کہ یہ کھانا جو ہے یہ سب مل کر, بچے چھوٹے بڑے سب مل کر, کسی کو کوئی بہانہ نہیں چلے گا کہ مجھے بھوک نہیں لگی یا بھوک میں نے پہلے کھا لیا بعد میں کھانا, نہیں, ایک وقت کا کھانا ساتھ مل کر کھانا ہے. یہ بھی ایک جوڑ کا ذریعہ ہے, یہ بھی احادیث میں اس کا ذکر بھی ملتا ہے. بہرحال جیسے میں نے بتایا کہ حقوق زوجین تو ایک مستقل عنوان ہے, یہ تو صرف چند باتیں بتانا مقصود تھیں. ایک روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو, انسان کو اللہ تعالیٰ کی خشیت کے بعد سب سے بڑی چیز اگر ملی ہے تو مؤمنہ عورت. یہ مفہوم ایک حدیث کا, اور ایک اور حدیث جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات پوچھی تھی, تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بہترین چیز گھر میں رکھنے کی, جمع کرنے کی, جو انسان خزانہ, الا اخبرکم بخیر ما یکنی المرء, بہترین چیز انسان جو جمع کر کے رکھے اور قیمتی چیز انسان کے لیے کیا چیز ہو سکتی ہے, وہ ہے المرأۃ الصالحہ, نیک عورت. پھر نیک عورت کے صفات بیان فرمائیں, اذا نظر الیہا سرت ہو, کہ مرد اسے دیکھے تو اسے خوش کرے, ناراضگی نہیں, شکایات نہیں, بلکہ خوش کرے. اذا امرها اطاعت ہو, جب حکم دے تو اس کی اطاعت کرے. واذا غاب عنها حفظت ہو, مرد موجود نہیں ہے تو اس کی جو رائے تھیں, اس کے جو احکام تھے, اس کا مزاج تھا, اس کا مال تھا, ان چیزوں کی حفاظت کرے, خیال رکھے. یعنی کہ مرد ہے تو ہم یہ کریں گے, نہیں ہے تو ہم یہ نہیں کریں گے. بہرحال یہ بہت سی اس میں باتیں ہیں جن کا خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور مرد کو سب سے بڑی چیز, مرد کے لیے سب سے بڑی چیز اگر کوئی چیز ہے تو اس کے لیے تحمل اور درگزر. حقوق کی تفصیلات میں جائے بغیر اگر میں خلاصہ بتاؤں تو مرد کے لیے سب سے بڑی چیز اگر ہے تو وہ ظاہر ہے رحمت ہے, ہمدردی ہے, راحت پہنچانا, وہ سب ہے. لیکن جہاں میں جھگڑے جو ہوتے ہیں, میں اس کی بنیاد بتا رہا ہوں کہ جھگڑوں کی بنیاد جو ہے عموماً مجھے جن لوگوں کے واقعات سننے میں آتے ہیں اور جو کچھ باتیں معلوم ہوتی ہیں, وہ اس کی بنیاد مرد کا تحمل نہ ہونا, مرد کا کے اندر برداشت نہ ہونا, انتقام بدلہ یا سخت کلامی کے بدلے میں سخت کلامی. اگر ہم ان چیزوں کا اہتمام کر لیں تو ہمارے گھر بن جائیں, اور جن کے گھر بنے ہوئے ہیں ان میں آپس میں اور قوت اور جوڑ پیدا ہو جائے. لیکن پھر بھی دوبارہ یاد دلاتا ہوں کہ تفصیلات حقوق زوجین کے عنوان پر جو بات ہوئی تھی, شاید اس میں سے بعض باتیں آج میں نے جو کہیں وہ اس میں نہ ہوں, لیکن وہ اس میں مزید تفصیلات ہیں. دونوں طرف کے حقوق بیان کیے گئے جن کا خیال رکھنے سے آپس میں ازدواجی زندگی اچھی ہو سکتی ہے. اللہ تعالی ہم تمام کے خاندانوں میں, اللہ تعالی جہاں پر جوڑ ہے ان میں مزید جوڑ اور قوت اللہ تعالی کی رضا اور دین کی خاطر پیدا فرما دے, اور جہاں پر جوڑ نہیں ہے, آپس میں نا اتفاقی ہے, کسی طرح سے بھی کوئی آپس میں دلوں میں دوری ہے، اللہ تعالیٰ آپس میں محبت اور جوڑ پیدا فرما دے، اس دیواجی زندگی کی صحیح معنی میں خوشیاں نصیب فرمائے، اور جو ابھی تک نکاح کی عمر کو پہنچ گیا اور ان کے لیے کوئی جوڑ میسر نہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین جوڑ میسر فرما کر ان کو بھی اس دیواجی زندگی کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔